تفسیر کے کچھ ہدایات ہیں جو دور تفسیر کے شرکا کا جاننا ضروری ہے، اس لیے یہ ہدایات جو ہے آپ لوگ کے سامنے سنایا جائیں گے تاکہ آپ لوگ سن کر اس پر عمل کریں۔ ہدایت برائے حضرات شرکا دور تفسیر قرآن کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم حق تعالی شانو کا شکر بجا لاتے کہ اس نے اس پر پرفتن دور میں اپنی کتاب عظیم سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر آپ سب حضرات تحسین اور مبارکباد کے لائق۔ قرآن عظیم یقیناً سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے زندگی کی اصلاح اور آخرت کی نجات کا سب سے بڑا مدار یہی قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم برکات کا گنجینہ ہے، اس لیے ہدایت اور رشد باکمال نصیب ہوتا ہے، مگر اس کے تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے حق تعالی شانہ کی عظمت اور الوہیت پیش نظر ہو، جس کا واحد ذریعہ قرآن مجید کا سمجھنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ علوم قرآن حاصل کرنے کے لیے دل میں حاجت مندی، اشتیاق اور رغبت موجزن ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن عظیم راسخ اور پختہ علوم کے حضرات سے ہی حاصل کیا جائے، وہ حضرات جن کی نظر کتاب اللہ کے مقاصد اور معارف پر ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ اور اسلام کے ضروری علوم پر پوری جامعیت کے ساتھ راسخ ہو۔ اسی طریقے سے دور تفسیر پڑھنے کا مقصد کہ جب دور تفسیر میں داخلہ لے کر ایک طالب علم آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو دور تفسیر کے پڑھنے کا مقصد جو ہے عقیدہ اور عمل کی اصلاح ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں اور پھر قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہی عقیدہ اور عمل آخرت میں انشاءاللہ العزیز باعث فلاح اور کامیابی ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی آداب کی پابندی از حد ضروری ہے، کیونکہ دور تفسیر کا محل جو ہے وہ یقیناً مسجد ہے، تو ایک طالب علم کا رہنے سہنا اور دور تفسیر کے دوران یہ جو چند ایام ہیں اس میں پورے آداب کا لحاظ کیا جائے۔ یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور طالب علم ہونے کے ناطے بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ تو ہر مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی یاد دہانی جو ہے کی جاتی ہے، جس میں نماز باجماعت اور دیگر شریعت کو اپنانا اور جمیع محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے دور تفسیر کے دوران حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ کسی طریقے سے بھی کوئی حرام یا مکروہ فعل جو ہے ان سے سرزد نہ ہو۔ اسی طرح دور تفسیر میں علوم قرآن کی پونجی تو انشاءاللہ تعالی اگر اخلاص دل سے شرکت ہو تو یقیناً حاصل ہو جائے گی، مگر اس میں دور تفسیر کے شرکت نفس شرکت سے ہی عظیم ثواب اور برکات جو ہے ان شاء اللہ تعالی حاصل ہو جائے گی. گوئے کہ دور تفسیر میں نفس شرکت ہی عظیم ثواب اور برکات کا باعث ہے. اسی طرح دور تفسیر کے دوران ہر شریک ہر طالب علم اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ ایک عظیم مقصد لے کر آیا ہے اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کرے, ناحق اپنا وقت جو ہے ضائع نہ کرے. اسی طرح دور تفسیر کے دوران اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ حضرت شیخ مضامین جو ہے سہل سے سہل انداز میں جو دل و دماغ میں آسانی سے ڈل سکیں اس طریقے پر جو ہے بیان فرمائیں گے. تاہم اگر کہیں دقت اور دشواری محسوس ہو تو پوری بشاشت سے سہنا چاہیے, آخر اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمتوں کا مظاہرہ بھی قرآن کریم کا مقدر معجزہ ہے. گوئے کہ طالب علم جو ہے ہر وقت دور تفسیر میں قرآن مجید کی تفسیر کی طرف متوجہ رہے, اس لیے تفسیر کا سمجھنا نفس توجہ سے انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے. لیکن اگر کئی دشواری پیش آئے تو تب بھی جو ہے آسانی سے اس کو سہنا چاہیے اور بعد میں جو ہے فرصت میں اس بارے میں دریافت بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح درس کے دوران یہ بات ذہن نشین رہے کہ کائنات میں بڑی خیر کثیر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا ہے, اس لیے اس احسان کا ایک شکریہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے آداب اور احترام اور پاس خاطر کا پورا پورا لحاظ کیا جائے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے طبائع مختلف پیدا کیے ہیں اور دور تفسیر کے دوران مختلف علاقوں کے مختلف جو ہے طالب علم شریک ہوتے ہیں اور یقیناً تباہی جو ہے مختلف ہوتی ہے, اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے اور ایک دوسرے کے آداب اور احترام کا بھرپور جو ہے لحاظ کیا جائے اور اپنے اوپر جو ہے دوسروں کو ترجیح دی جائے. دور تفسیر کے دوران درس جو ہے صرف معلومات کی حد تک نہ ہو بلکہ قرآن مجید کا سمجھنا اور دور تفسیر کا پڑھنا جو ہے وہ اعمال کی خوش رنگی اپنانا اصل روح اور مقصد ہے. اس لیے قرآن مجید پر جو کچھ سمجھ میں آیا بھرپور عمل کرنے کی کوشش کی جائے. جو حضرات ضابطہ کے مطابق دور تفسیر کی پابندی فرمائیں گے تو دور تفسیر کے اختتام پر ان کا مختصر سا امتحان بھی ہوگا. اور امتحان کے نتائج کی کامیابی کی صورت میں ان حضرات کو باقاعدہ تفسیر سے فراغت اور فضیلت کی سند بھی دی جائے گی. البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو حضرات اس قسم کی پابندی یا امتحان اور سند کے خواہاں نہیں وہ بھی درس میں شریک ہو سکتے ہیں. ان حضرات پر اس قسم کی پابندیاں لازم نہیں ہوگی، وہ نفس تفسیر میں جو ہے شرکت کرے۔ اسی طرح اکثر ہدایات تو دوران تفسیر اگر شیخ بیان فرماتے رہیں گے، تاہم متعلقہ ناظم صاحبان اور جامعہ کے عملے کی طرف سے جو ہدایت جاری ہو انہیں بھی قبول کی جائے۔ عقیدے اور عمل یا دور تفسیر سے متعلق کسی قسم کے بھی سوالات تحریری طور پر پہلے ناظم صاحب کے پاس جمع کیے جائیں، اس کے بعد وہ سوالات حضرت شیخ دعوت برکاتہم کو وقفہ سوالات میں بھیج دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ سوالات جن کے جوابات لاؤڈ سپیکر سے بیان ہونا غیر ضروری یا ناپسندیدہ ہو، ایسے سوالات سے جو ہے اجتناب کیا جائے۔ ایسے مسائل کے لیے دیگر اوقات میں مراجعت کی جائے۔ دور تفسیر کے دوران چونکہ اکثر حضرات وہ ہوتے جو مختلف مدارس کے درس نظامی پڑھ کر جو ہے یا تو فاضل ہوتے ہیں یا جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اکثر اہل علم حضرات جو ہے درس تفسیر میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے دور تفسیر کے دوران باقاعدہ جو ہے طہارت پاکی کے ساتھ اور ذہن کی تازگی کے ساتھ جو ہے دور تفسیر میں شریک رہے۔ دور تفسیر میں یہ بھی یاد رکھے کہ موبائل کا استعمال جو ہے منع ہے، اس لیے موبائل جو ہے درس کے دوران ہرگز جو ہے استعمال نہ کیا جائے، ایسی صورت میں موبائل ضبط بھی کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ طلباء کے دارالاقامہ اور مقام جو ہے وہ دو مختلف اطراف ہیں، اس لیے طالب علم جو ہے اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائے، مسجد کے باہر جو ہے باقاعدہ راستہ موجود ہے، دارالاقامہ سے مقام کی طرف کینٹین کی طرف جاتے ہوئے راستے کو استعمال کیا جائے اور مسجد سے جو ہے آنا جانا نہ رکھے۔ اسی طریقے سے پانی پینے کے آداب کے لحاظ سے جو ہے جو ضروری آداب ہے اس کے مطابق جو ہے پانی پیا جائے، بیٹھ کر پانی پیے، کھڑے ہو کر جو ہے نہ پیا جائے، تین سانسوں کے ساتھ باقاعدہ سنت اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے پانی پیا جائے۔ اور نماز کے اوقات میں طالب علم خود کوشش کرے، چونکہ ایک عظیم الشان جماعت دور تفسیر میں شریک ہوتی ہے، اس لیے اذان کے ساتھ ہی بلکہ اذان سے پہلے جو ہے اپنی طہارت اور وضو بنانے کی کوشش کی جائے۔ طہارت خانے بھی کم ہیں، اس لیے پہلے سے جو ہے پوری تیاری کی جائے اور صف اول میں آنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو کوشش ہو کہ خود ہی اٹھے، اور اگر خود نہ اٹھ سکے تو جو بھی اٹھانے والا ہے پہلی فرصت ہی میں جلدی اٹھ کر جو ہے جا کر وضو کر کے صفحہ اول میں آ کر جو ہے بیٹھ جائے. اسی طریقے سے کھانا کھاتے وقت ظاہر ہے کہ طالب علم پہلے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانا لگ کر ان کو بلایا جاتا ہے. کھانا جب تیار ہو جاتے گھنٹی بجتی یا ان کو بلانے کے لیے کوئی آتے تو باقاعدہ تہذیب کے ساتھ ایک لائن میں جو ہے لگ کر جو ہے بڑے احترام کے ساتھ جو ہے کھانے میں شرکت کی جائے. ایسے چلتے ہوئے دوڑ کر جانا اور نظم و نسق سے ہٹ کر یہ جو ہے آداب کے خلاف ہے اور دوسرے لوگوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. باقی جو ہدایت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً جو ہے شیخ دعوت برکاتہم اور اسی طریقے سے دفتر انضامات سے جو ہے وہ بیان ہوتے رہیں. کوئی تلاوت والا ہو تو آ جائے تلاوت کرو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأخرج مسلم والترمذي بأسانيد عالية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأخرج البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم السمير كتاب الله أن له حلاوة هي أحلى من جن الدرب. به المعاني قد جمعنا فما تفتر من أجب إلا إلى أجبي. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب. علم دين فقه هست تفسير وحديث حرك خاند غير زي جردت خبيث. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمام. ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر حضرات، آج ہماری تفسیری نشست کا پہلا دن ہے اور افتتاحی لمحہ ہے. چونکہ طویل سفر عمرہ مبارک کا اللہ تعالی نصیب فرمایا اور اس کے اختتام پر اعلان یہی ہوا تھا کہ آغاز ہوگا عمرے کے ایام قدر دیر سے تعینات ہوئے اور 15 شعبان کے بجائے آج 21 شعبان کو ہم تفسیر سے متعلق یہاں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں اور اس فرصت میں خصوصی برکتیں شامل حال فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے عنوان سے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں آ تو چکے تھے اور جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس میں پوری ہونی تھی. مختلف کام دنیا میں لوگوں سے اللہ لے رہا ہے لیکن نبوت کے علوم اور نبوت کے مناسب اور مقاصد بلا شبہ قرآن و سنت اور فقہ اور باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. سب چیزوں میں دنیا مقدم ہے اور علوم آخرت میں آخرت مقدم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انبیاء اور مرسلین کے منحط پر اور طریق پر رضا الہی کے حصول کے لیے جمع فرمایا ہے اور توفیق نصیب فرمائی ہے. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کیونکہ شکران جب نہ ہو تو پھر علماء کہتے ہیں کفران کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ قبائح پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تین چار گھنٹے جو روزانہ ہم تفصیلی باتوں میں منہمک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے اہم مہم علوم نصیب فرماتے ہیں اور اس کے لیے عرب و عجم دنیا داخل اور خارج مستنیر رہتی ہے. بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی سے ہمیں بھی ہمت ہوتی ہے ورنہ سارا سال بخاری ترمذی پڑھانے کے بعد کئی آوارے اور امراض کے ہجوم میں پھر ایک نئے سبق کا آغاز اور اسے اس انداز سے آگے بڑھانا خالص اللہ جل جلالہ امن نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ اپنے خزائن احدیت اور سمدیت سے نصیب فرماتے ہیں. آج تفسیر سے متعلق تو ابحاث کم رہے گی اور اس سے پہلے کچھ آداب اور کچھ ضروری باتیں جو یہاں رہنے سہنے والوں کے لیے اور اس نشست سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے مفید ہوگی ان کا تذکار ضروری سمجھتا ہوں. ظاہر ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے ہزاروں طلباء علماء بحیفہ قدردان اس نشست میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان قیمتی یاقوت اور مرجان کو اور موتیوں کو ایسی لڑیوں میں پرویا جائے تو وہ خوبصورت ہار نظر آئے اور اس سے کوئی نقصان پیدا نہ ہو. اسلام کے بڑے اونچے کمالات میں سے کہ نظم اور ضبط پر بہت زیادہ توجہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جب وضو کرتے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. چار اعضاء سے پہلے تین اعضاء دھلتے ہیں. پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں پھر منہ میں پانی ڈال کے کلی کرتے ہیں مزمزہ پھر ناک دھوتے استرشا ہر طرح اطمینان کے بعد چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں کون ہوتا. یہ ان فرائض کے احترام میں اس سے پہلے پہلے مقدمات قائم کیے گئے. وہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حکم تو چہرہ دھونے کا تھا ہاتھ دھونے کا اور سر مسح کرنے کا آپ لوگ کچھ اور کرنے لگے. تو امام غزالی اسلامی فلاسفر گزرے ہیں. 450 میں پیدا ہوئے ہیں اور 505 ہجری میں انتقال کر چکے ہیں. صرف 55 سال عمر تقریبا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو ایسا مقام دیا ہے کہ امام غزالی کہلاتے ہیں. انہوں نے اس قسم کے ادب سوالات کے جوابات دیے, سینکڑوں کتابیں ہیں ان کی. لوگوں میں ایک کتاب مشہور ہے, حیاء علوم الدین, یہ مواعظ ہے, اور دیگر وسائل ان کے حکم و اسرار پر پائے جاتے ہیں. ہمارے کتب خانے میں امام غزالی کے تقریباً 75 کتابیں موجود ہیں, اور بھی ہے. اس کے علاوہ قرآن شریف کی تفسیر جواہر الدرر بھی ان کی بڑی معروف ہے. انہوں نے جواب اس طرح دیا کہ دیکھو, ہر پانی سے تو چہرہ نہیں دھوئیں گے, یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پانی اس قابل ہے, بہت زیادہ گرم نہیں ہے, تو ہم ہاتھ ڈال کے دھونے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد کہیں پانی کا ذائقہ گندا نہ ہو, خراب نہ ہو, منہ میں ڈالتے ہیں, پھر ناک میں چڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بدبودار نہ ہو. جب ہر اعتبار سے اطمینان حاصل ہوا تو اب فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اور الی آخر الآیہ. مطلب میرا یہ کہ دیکھو, دنیا کے اندر کسی بھی ادارے میں ایک نظم ہوگا, اگر نظم نہ ہو تو اسے آپ ادارہ نہیں کہہ سکتے, وہ انتشار ہے, افتراق. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے نبی مرسل وقت کے مقتدر بادشاہ بحروبر کے شہنشاہ سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر حاضری لی اور ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد وہ غیر حاضر پایا گیا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, کیوں نظر نہیں آتا, یا ہے نہیں کہیں. اب اگر نہ ہو تو حاضر و غیر حاضر کا فرق بھی کرنا چاہیے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس سے اندازہ لگائے کہ حاضری غیر حاضری کتنی اہم چیز ہے. ایک پیغمبر وقت رحمتوں کا پیکر, انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ شخص باوجود یہاں داخلہ لینے کے اور ہمارے رعایا اور فوج میں شامل ہونے کے اہم وقت پر موجود نہیں ہے, تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ہم کیسا گیا رب عید, کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ آ گیا. کالا حد تو بھی معلوم تو ہت بھی وجے تو کمن سب بے نبا یقین, وہ خدا کا پیغمبر میں قوم دیکھ کے آیا ہوں اس کی حکمرانی عورت کر رہی. انی وجد تم رات تم نے کہوں بہوتیت من کل شے ولہا عرش نازی. اور حضرت سلیمان تقریر سن رہے اور ہود ہود دربار میں ملک سبا کے حالات سنا رہے. معلوم ہوا کہ حاضری اور غیر حاضری ایک نظام ہے. جو لوگ وعدہ کر لیں کہ ہم پڑھیں گے, شریک ہوں گے, فارم بھرتے ہیں, وہ زیادہ پابند رہیں گے. کچھ حضرات ویسے ہی دعاؤں کے لیے, ثواب اور اجر کے لیے کوئی شک نہیں, قرآن شریف کی نشستیں مسجد کے مبارک ماحول میں ہیں, ثواب تو ملے گا. المقص فی المسجد خود بہت بڑا ثواب ہے, لیکن عموماً جو سیکھنے کے پابند ہوتے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ وقت پر موجود ہو, اخیر تک رہے. صاحب ہدایہ کے حالات میں مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد البحیہ فی تراجم العلماء الحنفیہ 191 صفحے پر لکھا ہے، صاحب ہدایہ کہا کرتے تھے، فقت على اقرانی لانه لم تقع علی فترہ، مجھے ساتھیوں سے زیادہ موقع مل گیا کام کرنے کا اور زبردست کتاب ہدایہ جیسی لکھنے کا، کیونکہ میرے ناغے نہیں تھے، اکثر اساتذہ اور مشائخ کے درس میں موجود رہتا تھا۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بھائی لوگ خوب پابند اوقات رہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جو وقت طے ہوا ہے اس کی پوری پابندی ہو، وقت کی پابندی میں سب کا فائدہ ہے، استاذ کا بھی ہے، شاگرد کا بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام کے ساتھ اللہ نے مشرف فرمایا، بنو دوست قبیلے کے ہیں، اور سن 7 سے سن 10 تک 3-4 سال ہے خالی، لیکن جب آئے ہیں تو پھر گئے نہیں، بس پھر مضبوط رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں موجود رہتا تھا اور ہمارے لوگ چلے جاتے تھے، انصار مدینہ کی زمینیں تھی، باغات تھے، کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے، اور مہاجرین جو تھے جو مکہ سے آئے تھے مدینہ، ان کی تجارت تھی، آب وغیرہ نہ تجارت کرتے تھے اور نہ زراعت کرتے تھے، بس علم کا کام کرتے تھے۔ طالب علم بالکل فارغ ہونا چاہیے علم کے لیے۔ قرآن کریم سورۃ آل عمران میں ہے کہ خاتون نے جو امرأۃ عمران میں نظر مانی تھی تو اس نے انی نظر تو لکما فی بطنی محررا، محرر کے معنی ہیں اور کاموں سے آزاد، بس یہی کام ہے جو کرنا ہے، کسکار گئے رحمان خود دین دے اور نو کارون بے اساس اور ٹول وسواس۔ کیا کہیں گے اگر کوئی کام دنیا میں ہے تو وہ تو دین کا ہے، باقی تو وقتی چیزیں ہیں، خیالات ہیں، پیٹ پرستی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے امور و اشغال کا مخالف ہے، نہیں، وہ بھی دنیا کے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب چاہیے علاج کے لیے، انجینئر چاہیے نقشہ بنانے کے لیے، الیکٹریشن چاہیے بجلی ٹھیک کرنے کے لیے، ٹیلر چاہیے کپڑا سینے کے لیے، کمار چاہیے برتن بنانے کے لیے، لیکن سب کام آپ کو اور ہمارا نہیں ہے۔ فرقت الناس ترکت اللہ تولوا الذات جميعا كذلک يفعل الرجل البصير، رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اور ہمارا انتخاب قرآن شریف کے لیے کیا ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو لوگ دنیا کے دین کی طرف آتے ہیں وہ بھی سعادت مند ہیں، ایمانیات ملیں گے، اعمال صالحہ کی رغبت ہوگی، اجر و ثواب کی بونجیاں لے کے جائیں گے، تو وہاں سے ادھر آنا سعادت ہے، ادھر والے ادھر نہ دیکھے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، دنیا کی چیزوں کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں ایسا مشغول کیا ہے اور مشغول ہونا ضروری ہے۔ دیکھو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مصروف تھے زمینوں کی وجہ سے، اور یہ لوگ مصروف تھے تجارت کی وجہ سے، ابو ہریرہ کی نہ زراعت تھی اور نہ تجارت تھی، بس مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد فرماتے تھے۔ اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ بدر العینی نے جو عمدہ شرح بخاری میں نقل کی ہے 5374، کتنا بڑا ذخیرہ ہے 5374 احادیث صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمائے اور یاد فرمائے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس مجھ سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. تو آئے دیر سے ہیں لیکن جب آئے تو پھر گئے نہیں ہیں، بس پھر پختہ رہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ درس کے شرکا اپنے اوقات کا خیال رکھے، سویرے آئے اور مقررہ وقت پر موجود رہے. جو ادارے میں رہتے ہیں ان کو تو ایسے بھی باہر نہیں جانا ہے، آپ کو سب معلوم ہے کہ باہر کا ماحول کیا ہے. اور جگہوں میں مولی اور گاجر کٹتے ہیں، بکرے اور مینڈے کٹتے ہیں، ہمارے شہر میں انسان قتل ہوتے ہیں آئے دن، کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا. تو ایسی فطروں کی آماجگاہ میں باہر آنا جانا جن کی مجبوری ہے، اللہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن جن کی کوئی مجبوری نہیں ہے، طلبہ عزیز، تو اگر آپ جنہوں نے ادارے میں رہنے کے لیے عہد کیا ہے اور ادارے نے ان کو اجازت دی ہے، وہ بہت خیال رکھیں، احتیاط فرمائیں باہر کے لیے بھی اور اندر کے لیے بھی. اوقات کا مسئلہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے. اور اگر کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ اس کے پڑھنے میں زیادہ برکت اور اثر ہو، تو وہ اوقات کا احترام کرے. خود بخود استاذ کی قدر دل میں آ جاتی ہے. کتاب اور مضمون ہو تو قرآن شریف ہے، علوم قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی علم اور عمل کا خزانہ نہیں. وقت دینا بہت ضروری ہے. اور آپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ مجھ جیسے بیمار، کمزور، عاجز وہ گھنٹوں یہاں آ کے مصروف رہتا ہے آپ کے درس میں، تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور کاموں کو درس کے اوقات میں پیچھے ہٹانا ہوگا، تب جا کے نکھریں گے اور بنیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. پھر یہ بھی ایک بڑا اہم مہم مسئلہ ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کا خیال رکھیں آپ، جو کام آپ کے ذمہ نہیں ہے ان سے آپ بچ کے رہے. ہر کام میں دخل دینا، ہر کام کے پیچھے پڑنا، دیکھتے رہنا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، جگہ کا ساتھ آپ کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. آپ ہمارے بزرگ عالم تھے، مولانا گلستان نام تھا ان کا، بڑے علماء کے استاذ تھے، اور استاد محترم حضرت الشیخ مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے دارالعلوم دیوبند میں. تو یہاں حیدرآباد گھاس منڈی میں مدرسہ ہے مفتاح العلوم، اس میں شیخ العزیز تھے آخری عمر میں. استاذ گرامی قدر یہاں مہمان تھے، مجھے کہا چلو مولانا گلستان سے ملتے ہیں. ہم چلے گئے، ان سے ملاقات کی، انہوں نے بڑی اچھی دعوت کی، بڑی خوشی ظاہر کی. ہمارے استاد محترم نے ان سے اچانک پوچھا کہ حیدرآباد کی کیا چیز مشہور ہے، تو وہ سر پہ ہاتھ رکھے جیسے کوئی کسی کو کوئی پتھر لگے اور تکلیف پہنچ گئے. فرمایا مولوی عبدالحنان صاحب، میرا کام تو دارالحدیث طالب علم کتاب سے ہے، مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے مدرسے تک آنے کا راستہ کون سا ہے، وہ بھی لوگ مجھے پہنچا دیتے. تو محدثین اس طرز کے ہوتے تھے، اور بڑے علوم ان کے پاس اس لیے جمع تھے کہ انہوں نے اپنے دماغ دل توجہ محفوظ فرمایا، تو غیر ضروری کاموں میں بھی دخل نہ دے اور غیر ضروری باتوں میں بھی دخل نہ دے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فوائد میں کہ زیادہ باتوں سے اور بیکار باتوں سے دل و دماغ میں سختی آ جاتی ہے، پھر بیش بہا مضامین دماغ میں نہیں بیٹھتے، بہت زیادہ دماغ بچانا پڑے گا، فائدہ ہوگا آپ کو بہت اس کا. اللہ، اور جو کام آپ کریں گے اس کو بہترین طریقے سے اچھے اسلوب سے کریں، راستے سے چلنا، تیپائی رکھنا، قرآن شریف جہاں سے اٹھایا وہاں پہنچانا، یہ ہمارے اسلام کی زبردست تعلیم ہے. یہ لوگ اس کو ڈسپلن کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں حسن اسلوب کہلاتا ہے. ہر کام جو آپ کے اور ہمارے ذمہ ہے وہ صحیح طرح ہو. بہجت النفوس میں ابن ابی جمرہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، تو تدفین میں صحابہ کرام نے ذرا عجلت کی، قبر میں مردہ اتارا اور مٹی یوں ڈالی اور اس کے بعد اس کو قبر بنا لیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ کو ان کا طریقہ پسند نہیں آیا، آپ خود اٹھے اور آپ نے وہ قبر کی جو مٹی تھی ان کو اپنے مبارک نبوت کے ہاتھوں سے اچھی طرح ہموار کیا، اور پھر جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے جگہ جگہ مٹی کو روکنے کے لیے رکھے، بہت دیر لگائی. صحابہ بڑے شرمندہ اور دیکھ رہے ہیں کیا کوتاہی اور غفلت ہو گئی، حضرت کو تکلیف پہنچی. جب سب کام پورے ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تم لوگوں نے جو بہت اجلت کی اور ٹیڑی پیڑی قبر بنائی، مٹی کہیں چڑی کہیں گری، اس سے مردے کو کوئی عذاب ہونے والا نہیں تھا، اور یہ میں نے بہت خوبصورت قبر جو بنا لی اور مٹی ہموار کر دی، سنگریزے رکھے، کوشش کی کہ قبر کی شکل قبر کی طرح ہو، اس سے مردے کو فائدہ نہیں. ولکن اللہ یحبو اذا عمل احدکم عملا ان یتقنا، لیکن اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ جو کام کرو طریقے سے کرو. یہ کیا ہے، پلیٹ ادھر رکھ لی، ٹوپی ادھر پٹک دی، کہیں سے کپڑے دھلے ہوئے نظر آ رہے، کہیں سے شلوار نظر آ رہی ہے، یہ صحیح باتیں نہیں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس طرح نہیں رہنا ہے. معلوم نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے، لیکن سب علوم جب سامنے آتے ہیں تو اعمال اس کا پھل ہے. جیسے درخت جب پھل دیتا ہے تو آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جب نہیں دیتا ہے تو پھر اس کا وجود بھی ضروری نہیں ہوتا. تو جو کام آپ کے ذمہ ہے، تفسیر میں شرکت، آپ اپنی کاپی، اپنی کتاب، قرآن شریف، تیپائی، طریقے سے عمدہ، کوشش اس بات کی ہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بھائی کئی لوگ ہیں، ہزاروں آدمی ہیں، ایک ایک کمرے میں بیس بیس چالیس چالیس رہتے ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں. اس کو کلمے نے اکٹھے کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو سب کو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے. نہیں تکلیفیں نہیں پہنچانی ہے، اور نہ اذیت بننا ہے، آرام اور سکھ کا باعث بننا ہے. صحیح مسلم میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے، کیونکہ آپ نبی ہیں، مرسل ہیں،
آپ جیسی طاعت عبادت کون کر سکتا ہے؟
فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا.
آپ آرام سے اٹھے, عورت سو رہی ہے, بیوی گھر ہے اپنا, اس کو کیوں تکلیف دے دی ہے؟ خواہ
اس کے ذمہ تو وہ مناسب نہیں ہے جو ایک عالم میں, ایک طالب میں, ایک پیغمبر کا مقام. دروازہ کنڈی آہستہ سے کھولی, دروازہ کھولا, باہر تشریف لے گئے تاکہ خلل نہ آئے. فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا صلی اللہ علیہ وسلم. سینکڑوں مسائل حسن اسلوب کے وہ اس حدیث سے حضرات محدثین نے مستنبط فرمائے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اور ساتھیوں کا تو خیال رکھنا بھی اسلام کے بڑے تعلیمات میں سے. بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک, ساتھی کے ساتھ اچھے سلوک کا اتنی تاکید کی گئی, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک دوسرے کو مال میں شریک نہ کیا جائے. لا الہ الا اللہ, اور ڈر لگنے لگا کہ یہ تو اتنی تاکید آ رہی ہے, خیال نہ کہ خیال نہ کہ اگر پڑوسی پریشان ہو تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی, اگر اس کو آپ بےعزت کریں گے اور اس کو سکون میں خلل ڈالیں گے تو اس میں آپ کی گرفت ہو جائے گی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایسے شخص جنت نہیں جائے گا, ایسے شخص کا مجھ پر ایمان نہیں. یہ سب ساتھ بنے تھے پڑوس, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے رہ رہے ہیں, بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ممکن ہے کہ ان کو اس طرح مزاج حاصل نہ ہو, عجیب عجیب طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ادفع باللتی ہی احسن, آپ اس طرح برتاؤ کرو جو عمدہ. کوئی جانان بھی بچ کر ذبا فکر وہ کرے برا ہم اچھا کریں گے, اور خدے بد بد و سزا پل اور کبھی, اور کبھی کہتے ہیں کہ پل بد بہیر شی زما خبر جڑوی, اپنی برائی بھول جائے گا میری نیکیاں یاد کر کے روتا رہے گا کہ او کتنی زیادتی کرتا تھا. تو مختلف طبائع کے لوگ, مختلف زبانوں کے, علاقوں کے, قوم قبیلوں کے سب اکٹھے ہو گئے اللہ تعالی کی کتاب دین سیکھنے کے لیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, اور نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز. کہتے ہیں کہ امام الائمہ فخر الامہ حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا, وہ سارا دن تو جوتے ووتے گھاٹتا تھا, بناتا تھا, رات کو فارغ ہو کے پھر موسیقی کی مجلس لگاتا تھا اور داد عیش دیتا تھا اور لوگوں کو جمع کرتا تھا اور مختلف گانے کرواتا تھا, جیسے اوباش لوگوں کی زندگی ہوتی. ساتھ ہی امام صاحب کا مقام, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق معیار الحق صفحہ 19 پر مشہور زمانہ غیر مقلد مولوی نذیر حسین دہلوی نے لکھا ہے, آپ کا تقویٰ اور ورا امر مسلم ہے سب کیا, کہ آپ بڑے عابد صاحب, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور عابد زاہد اور تقویٰ ورا بھی کہاں رات کو سو سکتا ہے, ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں. رات کو سونے والے تو بس سو ہی جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. بقدر القد تكتسب المعالی من طلب العلا سهر الليل. مستدرک حاکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل, راتوں کو اٹھا قیام اللیل, فانه دعب الصالحین قبلکم, تم سے پہلے تمام نیک لوگوں کا طریقہ یہی تھا. ہم نیک لوگوں کے چلن پر چلنا ہمارا ضروری, ہم نے انہی کا دامن پکڑا ہے. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا, ویرحم اللہ عبداً قال آمینا. خیر بارہ امام صاحب غریب سہتے تھے, بارہ پڑوسی ہر طرح ہوتے, اچھے بھی برے بھی. ایک رات کو کئی پولیس گشت پر تھی, بعض علاقوں کے تھان دار, بعض علاقوں کے ڈی ایس پی, کوٹوال, بڑے اچھے لوگ ہوتے, بہت خیال لگتے کہ میرے علاقے میں امن ہو, سکون ہو, عزت سے لوگ رہے. اور وہ تو بہت اچھا زمانہ تھا, خیر القرون کا دور تھا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں وہ مشہور موچی ہے, رات کو یہ اس طرح موسیقی کی مجلس سجاتا ہے, گانا بجانا کرتا ہے, شور شرابا کرتا ہے. ساتھ والا مکان امام صاحب کو نہیں کہا ہے, تو بہت زیادتی کر رہا ہے. تھاندار نے پولیس کو پکڑے, اسے پکڑ لیے, لے گئے تھانے میں, حوالات میں بند کر دیا. اچھا اس موچی کی عادت تھی کہ جب صبح کا وقت ہو جاتا تھا نا, تو پھر وہ ایک نعرہ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ اضاؤنی و ایفتن اضاؤ. آئے افسوس, کتنے بڑے جوان کی بے قدری کی جا رہی ہے, میں اتنا بہترین آدمی ہوں. تو ایک دن صبح صبح یہ نعرہ نہیں لگا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے درس میں طالب علم سے پوچھا کہ رات کو پڑوس میں بالکل ہی سکون تھا, ہمارا پڑوسی کہاں ہے؟ کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. امام صاحب جب درس وغیرہ سے فارغ ہو گئے, دو چار طالب علموں کو ساتھ کر کے سیدھے تھانے چلے گئے. تھاندار کو پتہ چلا, دوڑتا ہوا, حضرت خیریت, ہمیں خیریت کہاں ہے, میرے ایک پڑوسی آپ پکڑ کے لائے. تو تھاندار نے کہا کہ وہ تو بڑا اوباش آدمی ہے اور بہت ہی شور شرابا کرتا ہے, اور آپ کے سکون میں خلل ڈالتا ہے, اس لیے پکڑ کے لایا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ہے ہمارا پڑوسی, ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو آرام پہنچے, آپ چھوڑ دیں اسے, میں اس کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں. وہ جب چوٹ کے باہر آیا, امام صاحب نے دیکھا تو آپ نے جواب دیا, ما ضیعنا کیا فتح, ہم نے ضائع نہیں اتنے دیا, جب موقع آیا ہم خدمت کے لیے حاضر. یہ ہمارے اکابر و اسلاف ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اور اچھی خصلتیں پیدا کرنا یہ کمال انسانیت ہے. قبائح پیدا کرنا اور نامناسب باتیں بنانا اور احوال کرنا, یہ کون سی ہے؟ تو شر پسندی. تو درس کے بہترین ثمرات میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے دوست لوگ, طلبا ہو یا دنیا کے لوگ ہو جو یہاں درس میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنے, راحت اور خوشی کا, آرام کا ذریعہ بنے, تکلیف نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا. وہ جو مشہور حدیث صحیح مسلم میں ہے اور دیگر معتبرات میں بھی, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کہے گا, میں بیمار ہوا تھا اور آپ نے عیادت نہیں کی تھی, اور میں بھوکا تھا اور آپ نے کھانا نہیں دیا, اور مجھے پیاس لگی تھی اور آپ نے پانی تک نہیں پینے دیا. وہ حیران ہو جائے گا, انترب العالمین, آپ کو کہاں ان باتوں کی, آپ تو ماوراء الورا ہے اور منزہ ہے. تعالیٰ فرمائیں گے پڑوس میں ایک شخص بیمار تھا, یاد کر لیتے مجھے پا لیتے, وہاں کتنے بھوکے ہیں, کتنے پیاسے ہیں, ان کا خبر گیری کرنی چاہیے تھی, میری خوشی اور میری طرف سے اجر پا لیتے, وہاں حدیث صفات متشابہات میں سے ہے، کتاب الاسماء والصفات میں بیہقی نے اس پر مفصل کلام اور طرح بھی کیا ہے. میں تو ایک پہلو اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، یعنی بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور پھر وہ بھی شریک اسباب، اور دیانت امانت، اف لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. امانت اور دیانت جو ایمان اور دین کے ارکان ہیں، انہیں ہمیں محفوظ رکھنا ہے. سونے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے جب ہمیں حق نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، کیا ضرورت کسی بھی چیز کو، نہ کسی کا جوتا پہننا ہے، نہ کسی کا رومال اٹھانا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. غلطی سے بھی نہیں کرنا ہے. کبھی کبھی یہ خادم جو ہے جوتے ادھر ادھر کر لیتے، ہم جب کہیں چلے جاتے ہیں تو ہر ایک شخص کہتا ہے حضرت یہ پہنے، میں نے کہا عادت ہو جائے گی، لوگ جوتے پہننے کی عادت ہو جائے گی. خیر اسی زمین میں جانا ہے، دو چار قدم آدمی لے تو مر تو نہیں جائے گا. من ہا خلق نا کو مفیہ نوید، یہی زمین ہے، اس سے آئے اور واپس کر جانا. اور ایک پیبلا بند خدے اور نہ پکو کے پیزار تنگ، اور بغلو داڑا ادا اور نہ پکور کے مدام جان. ننگے پیر چلو لیکن لوگوں کی چیزیں نہ استعمال کرو. کسی کے یاقوت اور مرجان کو بھی نہ دیکھو، آپ کے نہیں ہے، رہنے دو، اپنے اللہ سے سروکار رکھو. خدا مجھے بھی عطا فرما. یہ ایک آداب عرض کر رہا ہوں، کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سال ہر سال گزرتے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں میں فرشتوں کی صفات پیدا فرمائی، اور خیر غالب ہے پندرہویں صدی میں بھی اسی عزم سے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور عظیم تعداد کو برداشت کیا جاتا ہے، اور انہیں مہمان رکھا جاتا ہے، اور اللہ کا کرم احسان مانا جاتا ہے الحمدللہ. بخاری شریف میں ہے، مغازی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خادم کا مدعم، وہ حضرت کا گھوڑا صاف کر رہا تھا غزہ میں، اس کو خرخرہ کہتے ہیں، گھوڑا دوڑتا رہتا ہے، ہر طرح مصروف رہتا ہے، تو اس کے جسم میں مٹی جمع ہوتی ہے، تو پھر مالک اس کو صاف کرتا ہے، اس طرح اس کو خرخرہ کہتے ہیں. حضرت کے گھوڑے کو صاف کر رہا تھا میدان. فاتا سہم غربا فقتلا، کہیں سے ناگہانی تیر آیا اور اس کو لگ گیا، وہ گر کے مر گیا. یہ مارے داڑیاں بہت پرانی بات ہے، کوئی نئی چیزیں نہیں ہے. تو لوگ کہتے تھے ہنی اللہ و شہادہ، مبارک و شہید ہے. آپ نے کہا ہوں گے، لیکن احد شملتن من المغانم قبل ان تبلغ المقاسم، تقسیم سے پہلے غنیمت میں سے ایک چھوٹا سا کپڑا پسند کر کے اٹھا لیا، اب وہ کپڑا گرم کیا جائے گا، میدان کو داغا جائے گا، اور پتہ نہیں کب تک یہ سزا جاری رہے گی. پیغمبر کا صحابی خادم ہے، آپ ہی کی خدمت میں مارا گیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا شملہ، مانے جیسے یہ شملہ پگڑی کا چھوٹا سا حصہ، یہ شملہ احد شملہ تھا، بخاری کے الفاظ ہے، تقسیم سے پہلے ابھی فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا ہے، اٹھا لی. آپ نے فرمایا وہ بار بار ہاتھ میں گرم اور اس کو داغا جا رہا ہے، داغا جا رہا ہے، کیوں اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھایا آپ؟ توبہ، استغفراللہ، استغفراللہ. اس لیے نہ کسی کے جوتے پہنو، نہ کسی کا رومال اٹھاؤ، نہ کسی کے سونا اور چاندی کا ڈھیر کیوں نہ لگے. سونا اور چاندی کیا چیز ہے، ادھر ہی رہ جائے، ہم اور آپ قبر میں اکیلے پڑے رہیں گے. ایک ایک پائی پونے کا حساب دینا ہو. قرآن کہتا ہے ومئی عمل میں اسکال ضرورت خیر رہی آرا، ومئی عمل میں اسکال ضرورت شر رہی آرا. خیر بھی ذرہ برابر ہو تو سامنے آئے گا، شر بھی ذرہ برابر ہو تو سامنے آئے گا. حساب کتاب اس کا لیا جائے. احتیاط. حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قاعدہ نقل کیا ہے فتاوی عالمگیری جلد اول زلۃ القاری میں, الاحتیاط فی الامور واجب, تمام کاموں میں احتیاط واجب ہے, سوا الخیرات لان الاعاجم لا یقدرون علیہا. احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ اکبر و کبیرہ, تو اچھی بات ہے پہلا دن ہے ہمارا, اچھی بات ہے ہو جائے, مسجد میں تو آنا ہے ہی. الحمدللہ ہماری درسگاہ ہی مسجد ہے, اور ویسے بھی مسلمان مسجد میں آتا جاتا ہے. وقلب معلق بالمساجد, بخاری شریف میں وہ نو آدمی, بلکہ وہ سات آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, ابھی گیا ابھی آ رہا ہے, جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے. بہت خوشی کی بات ہے, خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جب آ ہی رہے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسجد وعند المساجد للہ, خالص اللہ کا گھر ہے, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر خیر البقاع المساجد, بہترین جگہ مسجد ہے, اس کے آداب بھی ہوں گے. مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل کریں, دعا بھی پڑھ لیں, اللہ افتح لی ابواب رحمتک, اور پھر مسجد میں صفوں کی طرف چلے. اتفاق سے دائیں طرف جگہ مل گئی محراب تو اب بہت بہتر, ورنہ جہاں صف کا تقاضا ہے وہاں بیٹھ جائیں. جوتا کیسے اتارا جائے؟ بھائی بخاری نے باب قائم کیا کتاب اللباس میں, وہ فرماتے ہیں کہ دایاں پہلے پہنا جائے اور اتارنے میں بایاں پہلے. جب جوتا اتارنے لگیں گے تو پہلے بایاں پاؤں سے اتارے اور پاؤں نیچے رکھے, پھر دائیں پیر سے چپل یا جوتا نکالے اور اب مسجد میں داخل کر دیں. کیوں؟ یہ عبدیت ہے, بندگی ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی دائیں پیر سے نکالو سیدھا مسجد اور پھر بایاں پٹخ دو. نہیں نہیں, یہ بندگی نہیں, یہ سرکشی ہے. دائیں پیر سے جوتا نکالو, زمین پہ رکھو, اس زمین سے بہت نفرت نہیں ہو سکتی, اسی مٹی سے ہم پیدا ہے اور یہ مٹی قبول کرے گی یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں. پتہ نہیں کون جل کے جلوس کے راہ کو, کون سمندر میں ڈوب کے ماہی اور مچھلی کا خوراک بنے. یہ قبر بھی خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہے. کتنی سنتیں جمع ہو رہی ہیں بہترین زندگی اور بہترین اسلوب کے لیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جوتا پہننا بھی ہے اتارنا بھی ہے, تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسلامی رہنمائی کے ساتھ پہنے, پہلے دائیں پیر میں ڈالو اور اتارنے ہیں پہلے بائیں پیر سے اتارو, پاؤں نیچے رکھو. میں نے خود تو کسی کتاب میں نہیں دیکھا حالات میں تراجم میں, لیکن معتبر مشائخ سے سنا ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سور کو عربی میں بیل کو کہتے ہیں, انت یا سوری قوی سوانک اللہ العلی, کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوئے, خیال نہیں ہوا, الٹا پاؤں آگے رکھا, آواز آئی ہاتف سے غیب سے, اوئی سور کہیں کا بیل کہیں کا, وہی سے سفیان ثوری نام پڑ گیا حضرت. یہ سفیان ابن عوینہ کے سے بڑے ہیں اور ان سے زیادہ اونچے محدث ہیں. کہتے ہیں کہ امام اعظم کے پلے کے برابر کے عالم اگر اس زمانے میں کوئی تھا تو وہ سفیان ثوری. ذرا سی غلطی ہو گئی تھی اور نام نہیں پڑ گیا سفیان ثوری, اور وہ دوسرا سفیان ابن عوینہ ہے, وہ امام شافی کے استاد ہے, وہ احمد ابن حنبل کے بھی. تو مسجد میں آنا ہے ادب کے ساتھ, جوتے اتارنے ہیں سنت کے مطابق، پہلے بائیں سے اتارے اور پھر دائیں سے، اور دائیں پیر آگے رکھ کے اللہ مفتح لی ابو ابا رحمت ایک. مسجد میں داخل ہو گئے، اب اگر وقت نفلوں کا ہے سنتوں کا اور پڑھ لیں، نہیں ہے تو انتظار کر لیں جماعت کا صف کی شکل میں بیٹھ جائے.
ہمارے طالب علموں کو یہ بھی ایک عجیب عادت ہو گئی، کوئی وہاں بیٹھا رہے گا، کوئی وہاں پنکھے کے نیچے بیٹھا رہے گا.
یہ تو صحیح عادت نہیں ہے، بلکہ صف و جماعت نہیں ہوئی ہے، صفوں کی شکل بناؤ. جماعت کے بعد کل امیر نفسی، ہر ایک کو اختیار ہے جس طرح چاہے بیٹھ، لیکن جماعت جب تک ہوئی نہیں ہے ہونے والی ہے، سب لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھے، صفوں کی شکل میں. الحمدللہ. اور پھر ہمارے یہاں تو ذرا مسئلہ اور بھی سخت ہوتا ہے، وہ یہ کہ داڑھی والے آگے آئے تو ہم بغیر داڑھی والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ پیچھے ہو جائے، وہ مان لیتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ ان کو جلدی داڑھی کی سنت نصیب فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس میں ہزار ڈیڑھ ہزار مسافرین داڑھی والے موجود ہوتے ہیں، ان میں ایک داڑھی موڑنے کو کیسا موقع ملتا ہے پہلی صف میں آگے بیٹھنے کا؟ یہ بھی ان کی پست ہمت ہی ہے، شوق اور ولولہ کم ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ان کو اشارہ کرتے ہیں تو پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے جن کو ادارے میں رکھا ہے، کھلا پلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کو تو آپ صف میں نہیں جا سکتے، ہمیں پیچھے ہٹا رہا ہے، تو اس میں وہ حق بجانب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کہنے کی توفیق نہ دے اور اس کو دھڑی کی توفیق دے. مگر آپ کے لیے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پر اتنی غفلت کیوں سوار ہیں، اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، دوم سوم، اس کے بعد تو صفوں کا ثواب ختم ہے. احادیث کے مطابق صرف تین صفوں کو ثواب ملتا ہے، باقی نماز تو ضروری جماعت صحیح ہے، لیکن وہ جو برکات انوار اور فوائد کا نزول ہے وہ تین صفوں تک ہے بس. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر کھڑے کرنے بھی ہے تو تین صفوں کے بعد، ابتدائی تینوں میں نہ لائے. بچہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، بچہ عقل کا کچا ہوتا ہے، کبھی پنکھے گنے گا، کبھی دیواروں کو دیکھتا رہے گا، اور جماعت کھڑی ہو جائے گی، انتشار پیدا کرے گا صفوں میں اور جماعت میں. تو عاقل بالغ ایسا نہیں ہوتا، وہ فوراً سنجیدہ ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تکبیر شروع ہے، نماز شروع ہو رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ صفوں کو کے بعد، رجال کے بعد، اور اگر ضرورت پیش آئی بڑے اجتماعات میں تو تین صفوں کے بعد کونوں میں سائڈوں پر صبیان صغار کھڑے ہو سکتے ہیں. فتح القدیر محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر و کبیرہ. چونکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مسجد سے ہے بہت زیادہ، اور سب سے بڑی درسگاہ مسجد ہے، وہ یہ آداب صرف یہاں کے لیے نہیں، پورے عالم کی مساجد کے لیے، مگر ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا کیونکہ ہمارے ایک ہجوم حاضرین کا اور قرآن کریم سیکھنے والوں کا الحمدللہ ہمارے سامنے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مسجد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ظاہر ہے جہاں ہزار ڈیڑھ ہزار مسافر طلباء اور علماء فضلاء صلحاء موجود ہو، محلے والے بھی آتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، مسجد ہے ان کی، تو ان کو بھی آرام ملنا چاہیے، سکون. آپ کی وجہ سے انہیں زحمت نہ ہو، گرانی نہ ہو. کوئی بزرگ آیا سفید بالوں والا، سفید ریش، حضرت آپ تشریف لائے، آپ آگے آئے، اس میں حدیث مل گئی مسند ابی اعلیٰ میں کہ جو کسی بزرگ کے لیے، یا میں اس کو اسی پر بھی خیاسن حمل کرتا ہوں، بے داڑھی داڑھی والے کے لیے یا چھوٹا بڑے کے لیے صف چھوڑ دے، اس میں دو روایتیں. ایک روایت یہ کہ اس کو دوہرا ثواب ملے گا، محروم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو صف اول کا ثواب 40 دن تک ملے.
تو ہم صرف یہ نہیں کہ داڑھی منڈوں کو سب سے نکالتے ہیں یا ان کو منع کرتے ہیں، ان کو اصل میں سنت کی ترغیب دینا چاہتے ہیں. ہمارے دور حدیث کے طلباء، تخصص کے بڑے بڑے طلباء، وہ محلے کے تبلیغی بزرگوں کے لیے، ویسے ہی بارش بزرگوں کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، آ گیا ہے. اس مسئلے کے ساتھ اس پر بھی نظر رکھیں، اور اسی کے ساتھ ہم باقاعدہ احادیث، آثار، فتاوی، فقہ اور جلد اور صفحے تک لکھواتے ہیں الحمدللہ. مسجد میں رہنا دیر تک ثواب ہے. امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب المکث فی المسجد، جتنی دیر مسجد میں ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بہترین وقت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ثواب ملے گا. باہر جا کے کیا کریں گے، کتنے گناہوں میں لگ جائیں گے. اور ویسے بھی مسجد سے نکلنے کے بعد تو مسجد جیسے ماحول نہیں رہتا، تو یہاں بیٹھ کر تلاوت کریں گے، نفل پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور صف میں آ کے انتظار کریں گے، تو بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی تینوں میں ہے، ملائک دعا کرتے ہیں اللہ اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، اور بخاری میں صلی علیہ، یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اس کی توبہ قبول فرما، خدا اس پر رحمت نازل فرما اور اس پر خصوصی نوازشات فرما. اس واسطے فقہا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جماعت سے پہلے مسجد میں جو لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھتے ہیں، انتظار جماعت کرتے ہیں، آنے والا ان کو السلام علیکم نہیں کرے گا. ہم نے بہت ساری مسجدیں دیکھی، امام صاحب آ جاتے قوم کو السلام علیکم، وعلیکم السلام، مسئلہ معلوم نہیں. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325 پر یہ ضابطہ لکھا ہے کہ مسجد میں جماعت سے پہلے جو لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، آنے والا لا یسلم علیہم، سلام نہ کرے. ولو سلم لم یجیبو، اگر غلطی سے اس نے سلام کیا یہ جواب نہ دے. کیوں؟ اس نے غلطی کی تو غلطی کا جواب غلطی نہیں، آپ غلطی نہ کرے تاکہ یہ طرف ہو جائے. جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ناجائز وصیت کی، حرام گناہ کی، بیٹوں نے پوری کی تو ڈبل گناہ ہے. بھائی ناجائز وصیت ہے تو روک رہے اسے تاکہ گناہ ختم ہو جائے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو گناہ مسلسل ہو جائے گا، مستمر ہو جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مسائل سے گھبرائے بھی نہیں. ممکن ہے بعض ایسے احباب ہوں، ہمارے مہمان ہوں، شرکائے درس ہو، کہ ان کے لیے بہت اچمبے لگ رہے ہو. علم کہتے اسی کو ہے کہ زیادت فی الخیر ہو جائے، آپ کو معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو رہا ہے، اسی کو علم کہتے. ایسے بہت سارے مسائل ہوں گے، مثلاً ہمارے یہاں یہ آداب میں سے ہیں، پورے اسلام کے آداب ہیں کہ مسجد میں مرور نہ ہو. مرور اس کو کہتے ہیں کہ وضو خانے سے طالب علم باورچی خانے مسجد سے جانے لگے، اس طرح نہیں، اس کے لیے میں جگہ چھوڑی ہے وہاں سے جائے، یا باورچی خانے کی طرف سے آیا یا اس گیٹ سے، اور استنجا خانوں کی طرف یا وضو خانے کی طرف، مسجد سے نہیں. لا یتخذ المسجد ممرا، سنن ابن ماجہ میں ہے، خصال لا تنبغی فی المسجد، 15 عادتیں ہیں جو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. کچا گوشت لے کے جانا، بدبودار چیز کو لے کے جانا، تلوار یا خنجر یا اسلحہ لے کے مسجد جانا، ایسے بیمار کا آنا جس میں سے تعفن ہو، ایسی بیماریوں کے ساتھ آنا جیسے بخر زہر، بغلوں کی بدبو، منہ کی بدبو، بازوؤں کی بہت زیادہ ہوتی، اتنی ہوتی ہے جیسے آدمی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، یا ایسی چیز کھا لی جیسے پیاز، مولی، لہسن،
بخاری شریف میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، من اکلا من ہذہ شجرۃ المنتنہ لا یقربن مسجدنا، جو یہ بدبودار چیزیں کھائے وہ مسجد نہ آئے. مسجد سے نہیں منع کرنا، ان کے کھانے سے منع کرنا ہے. بعض لوگوں کے بارے مشہور ہے کہ وہ مسجد نہیں جانا چاہتے تھے کہ گھر نماز پڑھے، اور مسئلہ معلوم ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جماعت چھوڑنا جائز کہاں ہے، تو پیاس تھوڑا سا چبا لے تھوڑا اگر میرے لیے تو مماتا، یہ مطلب تھوڑی تھا. مطلب یہ کہ اوقات سوالات میں ایسا کام نہ کرو جس سے مسجد میں تکلیف ہو. لئن الملائکہ تتعزہ مما یتعزہ منہ بنو آدم، ابو داؤد اور ترمذی. فرشتوں کو زحمت ہوتی ہے جس طرح آپ اور ہم کو زحمت ہوتی ہے. ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے، لہسن کا ڈکار لے رہا ہے، اور اس قسم کے مولی مولی کھا چکا ہے جس سے سڑی بو آ رہی ہے، تو ہمیں بڑی تکلیف پریشانی. تو ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، ہمارے جسم سے کبھی خود بھی بدبو آ سکتی ہے، لیکن ملائک ایسے نہیں ہے. اور مسجد ملائک کا مرکز ہے، مسجد ملائک کا ہجوم گاہ ہے. سب سے زیادہ ملائک اور فرشتے اللہ کے فضل سے مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں الحمدللہ. اس لیے پیغمبر نے فرمایا یہ چیزیں کھا کے آنا ہو، کیونکہ ان کے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے ملائک کو. وہ نمازی کے ساتھ بھی ہے، صفوں میں بھی ہے، قرآن پڑھتے وقت بھی ہے، واز نصیحت ہر وقت. فرشتے موجود، نہ علیکم لحافظین کرامن کاتبین لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. وقت فرشتے رسدا تیار بیٹھے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر قبر تک جاتے وقت 20 سال کا عرصہ گزر گیا یا 60 سال کا گزر گیا، جب سے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور قبر تک پہنچا ہے 400 کم از کم، اور پورا 4000 فرشتوں کے مختلف اوقات میں ڈیوٹیاں لگتی ہیں. تفصیل کسی دن کر لوں گا انشاءاللہ تعالی، تفسیر روح المانی سورہ انفطار. وَقَزْوَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَن تَوَلَّ عَالَمُ الْأَكْبَرُ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا عالم آپ کے اندر ڈالا ہے. کتنے ملائک، کتنے فرشتے آپ کی خدمت میں، حفاظت میں، لکھنے میں، نیکی تلقین کرنے میں، گناہ روکنے میں، مختلف اوقات میں لگے ہوئے ہیں. تو حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ نماز یا جماعت میں نہ آئیں. حدیث شریف کا مطلب ہے کہ لوگ اوقات صلات میں ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. پھر اس سے علماء نے مٹی کا تیل مسجد میں استعمال کرنا منع ہے، ڈیزل اور پیٹرول لانا منع ہے، بدبو ہے اس کی، مسجد کا ماحول اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ہاں اگر تعمیر مسجد کے لیے ضرورت پیش آئی تو مغلوب کر دیا جائے، مغلوب کر دیا جائے. خلاصۃ الفتاوی آداب مسجد. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ حدیث اس طرز پر ہے جسے فرمایا من وجد ساعة ولم يدح لا يقربن مصلانا. سنن کی روایت ہے، جس کی توفیق ہے اس پر قربانی واجب ہے اور یہ کر نہیں رہا ہے. فرمایا وہ نہ آئے عید گاہ، اس کی کیا عید ہے؟ ایک واجب کا کہ ترک کا گناہگار اور مجرم ہے. ایک علماء وہاں بھی فرماتے ہیں، خطابی نے خطا المحدثین میں اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکل میں اور ابن الجوزی نے کشف المشکل میں اور ابن فورق نے حل مشکل الاحادیث میں یہی توجیہ فرمائی کہ مقصد قربانی کی تاکید ہے، عیدگاہ سے منع کرنا نہیں ہے. تو قربانی ضروری ہے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو تنبیہ کے طور پہ کہتے مت آؤ، پھر بھی آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس پر اتفاق ہے فقہاء محدثین کا.
جیسے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اس جیسے مت بنو جو پہلے راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا تھا آج کل نہیں کرتا. اس سے بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کی کہ وہ کہتے ہیں راتوں کو نفلے یا قیام اللیل یا تہجد ہمارا کام نہیں ہے ہم تو پھر چھوڑ دیں گے. وہ بابا یہ مطلب ہے ہی نہیں, چھوڑنا نہیں, چھوٹ جائے رہ جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرض نہ قیام اللیل ہے نہ تہجد ہے, پیغمبر پر فرض تھے یا نہیں, حنفیہ کہتے ہیں فرض تھے, لیکن امت سے بالاتفاق اس کی فرضیت اٹھائی گئی. البتہ پسندیدگی, افضلیت, غروالے, صالح اعمال, پسندیدہ اعمال ہونا یقیناً باقی ہے. تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم مت بنو اس شخص کی طرح جو پہلے اٹھ کے قیام اللیل کرتا تھا اور اب بالکل نہیں کرتا. مطلب حدیث شریف کا یہ کہ قیام اللیل کرتے رہو, اٹھا کرو. میں نے اپنے استادوں سے پوچھا ہے, مشائخ سے, انہوں نے مجھے یہ بھی کہا طالب علم شب جمعہ کو فارغ ہوتے ہیں, چلو شب جمعہ کو ہوتے ہیں تب بھی یہ بھی عامل ہے, ہر رات کو طالب علم کہاں قیام اللیل تہجد کر سکتے, کرے تو بہت بڑے غوث اور قطب کی شان ہے, لیکن شب جمعہ کو اگلا دن چھٹی ہے, کوئی زیادہ کام کاج نہیں ہے, نہ مطالعہ اور تکرار اس کے ذمہ ہے. آج تو آٹھ رکعت قیام اللیل کر لیں شروع حصے میں, چار چار بہتر ہے, ورنہ دو 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 دو, اور اس کے بعد آخری پار میں بار رکعت تہجد ثم ہوتا رہا, اس کے بعد بہتر بیس رکعت ہر رات کو, ہر رات کو نہیں چلو شب جمعہ کو صحیح. وہ ادھر کنڈ زویا اور سخب ہویا تو بزرگان دین سے اپنے جو علم کے ماہرین مشائخ و اساتذہ تھے انہوں نے فرمایا طالب علموں کے ساتھ یہ تخفیف ہے کہ یہ تعطیلات کے ایام میں زیادہ شب بیدار رہے اور زیادہ نفل تسبیحات کے ساتھ لگے رہے. آج کل تو بہت ہی زیادہ شدید امتحان ہے معاشرہ کے اندر, خطرناک قسم کی آزمائش ہے, اور صف اول کے علماء طلباء خاص و ذکر اہل حق اہل التوحید و سنت وہ اس کے تختہ مشق ہے. تو ہمیں ضرورت ہے, مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے, کہ عزیز طلباء سورت یاسین پڑھے دعائیں مانگے. ایک ہی مجلس میں ایک دفعہ سورت یاسین, اسی مجلس میں ایک دفعہ سورہ تغابن, اور اسی مجلس میں ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر دعائیں مانگے, آپ دیکھیں اس کا پھل دے گی, بہترین پل اللہ تعالیٰ. چھوڑنا نہیں, اس میں سارا مل ملا کر بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگتے, اس سے زیادہ نہیں لگتا دعا سمیت. اکثر طلباء اور ہمارے بھائی تو حافظ ہوتے ہیں, وہ تو بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اجلت بھی ہو جاتی ہے. تو اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے, اور ہم اعمال کے لیے دنیا میں آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ان تمام چیزوں کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں علم قرآن سے, ان تمام چیزوں کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں علم السنہ سے, علم الفقہ سے. یہ تمام دولت اور خزائن اللہ تعالی تفسیری نشست میں آسانی سے نصیب فرما دے. آداب کا خیال رکھنا, مسجد کا, تیپائی کا, استاذ کا اور ناظم کا, خادم کا, ادارے میں مختلف چیزیں, کوئی کھانا پکاتے ہیں باورچی ہے وہ بھی خیر خادم تو ہے, طلباء ورثت الانبیاء ان کے خطبہ ہیں, کوئی جھاڑو لگاتے ہیں برتن دھوتے ہیں وہ بھی تو بہترین کام میں ہے, کسی بنگلے کی خدمت نہیں کر رہے, کسی ورکشاپ میں نہیں لگے ہوئے ہیں, دین کے مرکز کے اندر اللہ کے لیے پڑھنے والوں کے لیے کمر بستہ ہے. کتنا بڑا مقام اور اجر ہے, غور تو کیجیے. علماء نے اس کی مثال دی ہے اور لکھا ہے کہ یہ جو مسجد کے اندر مصلی بچھا ہوا ہے محراب میں, اس پہ امام کھڑا ہوتا ہے پانچوں نماز کے لیے, اور بیت الخلاء کے اندر جو لوٹا پڑا ہوا ہے استنجے کے لیے, یہ دونوں وقف ہے اور دونوں کا اٹھانا بغیر عذر کے کہیں باہر لے جانا حرام, نہ جائے تو گناہ کبیرہ. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ایک مقام پر لکھتے ہیں, اس سے پتہ چلا کہ ایک ادارے کے شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, مفتی, صدر المدرسین اور ایک ادارے کے باورچی, خادم, ناظم, دوسرے مختلف کارگزاریوں میں مصروف رہنے والے احترام کے لائے, ادب کے لائے, ان ساروں کو مل کر کے انگلیوں کا کام اور ہے, ناخن کا کام اور ہے, بالوں کا کام اور ہے, کچھ حصے جسم کے بالائی ہے, کچھ نچلے ہیں, ایک ہی جسم ان سے بنا ہے, کہیں بھی پوڑا نکلا, کہیں بھی تکلیف پیدا ہوئی, آدمی بے چین ہوگا, زندگی خطرے میں برابر پڑے گی. آنکھ میں پوڑا نکلا ہے تو بھی تکلیف پڑ سکتی ہے, پیشاب کی جگہ میں تکلیف پیدا ہوئی تو بھی خطرہ بہت زیادہ ہو جائے. تو میرے عزیزوں, بھائیوں, دوستوں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, میں ثواب کے لیے چونکہ آج تکاوٹ کی وجہ سے علوم قرآن, تفسیر, تاویل اور اس سے متعلقہ ابحاث میں لگنا نہیں تھا, تو میں نے کہا چلو ان باتوں میں آپ کی توجہ صلاح فلاح کی طرف کروں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال پر متوجہ کرے اور ہمیں نصیب فرمائے. بہت کم وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, بس آئے اور گئے, پتہ چلتا ہی نہیں. وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ, ایک شاعر کہتے ہیں عربی کا, جب آپ ذخیرہ کرنے لگے تو ایسا بہترین ذخیرہ کبھی نہیں کر سکو گے, ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ, جیسے نیک اعمال کا ذخیرہ ہے. جماعت کا پابند ہونا, قبلیہ اور بادیہ کا خیال رکھنا, نماز میں صحیح طرح کھڑا ہوا, طالب علموں کو پتہ نہیں چلتا ہے ٹانگ ہو جائے تو بابا وہ لوگ تو رہی ہے جو نماز میں مختلف کرین اور بلڈیزر کے نقشے بناتے. ہمارے یہاں تو فقہ کہتے ہیں پیروں کے درمیان چار انگلیوں کے برابر فاصلہ, بس یہ کافی ہے, یہ نہیں کہ آپ نیچے جھک کے چار ہوں گے تو پانچ ہو گئے, نہ نہ, اندازہ کافی ہے بس. بس طالب علم نیت باندھتے ہیں, باقی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس مسئلے کے, یہ مسئلہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا, یہ غلط بات. صاف صراحت کتابوں میں ہے کہ انگوٹھوں کے سرے کانوں کے جو نرمے ہیں اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے. یمس بہما شہم تیل, اس میں جتنی کتابیں فقہ کی یہ بڑی بڑی, صرف تحتاوی علی المراقی نے لکھا کہ اس کے برابر ہونا ہی کافی ہے اگر مس نہ بھی ہوئے, اور لوگ تو مس کہہ رہے ہیں. پھر بعضوں کے ہاتھ ایسے کھلے ہوں گے, بعضوں کے نہ, تم شر الحالیہ مسیح, نہ بہت کھولنے ہیں یہ رکوع کی حالت ہے, نہ بالکل بند کرنا ہے یہ سجدے کی حالت ہے, اور نیت باندھتے وقت اور قاعدے میں تن شر لسابے, تن شر اتترک الحالیہ, یہ اچھے لگیں گے. نمازی ہے, ہمارا کام ہی نماز ہے. ایک لائن سے طالب علم نماز پڑھ رہا ہے, مثلا سارے دور حدیث کے ایک عوام بیٹھا ہوا ہے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ یہ اپنے طلباء کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں, کہیں کوئی نماز کون سکھائے گا, کوئی یوں کر رہا, کوئی یوں کر رہا, یوں جی جی. اس لیے میں نے سخت لفظ کہے کہ یہ مسئلہ بغیر ماں باپ کے نہیں ہے, یہ اصلی نسلی مسئلہ ہے, کتابوں میں پوری وضاحت ہو چکی. ہم اور آپ فقہ کے ماننے والے الحمدللہ, اور فقہ بھرا پڑا ہے اس. اب نیت باندھنے لگے تو کہتے ہیں کہ چنگلی اور انگوٹھا اس کا ہلکا باندھو بائیں ہاتھ کی کلائی پر, اور یہ تینوں انگلی اوپر آ جائے مرد کے لیے, اور یہ ہاتھ نیچے لٹکا ہو نہیں, اس کو بائیں ہاتھ کے کو دائیں کے نیچے کرے اور چھوڑ دے, بس جس جگہ یہ چلا گیا یہ تحت السرہ ہے،
سنت جگہ ہے، والحمدللہ علیہ. ہم بعض یوں کریں گے، بعض ایسے کر لیں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو فقہ پر بے اعتمادی کرتے ہیں اور قہر الہی کے مستحق ہو رہے ہیں. ہمارے ایمان ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، ہم اس پر پورے عملدار ہیں الحمدللہ. اور فقہ میں پر بہترین فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، بہترین فقہ. الدین دین محمد ابن کرامی والفقہ فقہ ابو حنیفہ النعمانی، ایک شاعر کہتا ہے. ہاتھ صحیح طرف آ مطلب یہ اور پیر بھی صحیح طرح رکھ لیے گئے، فاصلہ کم کر دیا، اور جو پنجے ہیں اور ایڑیاں یہ ایک سیدھ میں ہو جائے. یہ نہیں کہ پنجے ادھر کابل کی طرف منہ کیے ہوئے ایک زابل کی طرف ہے، نہیں نہیں، شروع شروع میں خیال نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. دو تین دفعہ خیال کر لیں گے بالکل عادت صحیح ہو جائے. ہاں اللہ ہی دوزر ہے، باہوں ٹیڑھا ہے، ٹوٹا ہوا جوڑا، وہ معذور ہے، معذور کے احکام علیحدہ ہے.
اللہ اکبر.
بھائی نماز میں جمائی آنے لگی، جمائی آ رہی ہے، حدیث شریف میں ہے فل یقزم مستتا، مت آنے دے جہاں تک ہو سکے، اور آنے لگا تو فل یدع یدعو فی فی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پچھلی منہ پہ رکھ، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی منہ پہ رکھ. اور اگر نماز قیام کی حالت ہے جو آپ نے ہاتھ بندے ہیں، تو پھر دائیں ہاتھ کے اندرونی حصہ منہ پہ رکھ. کتنے بڑے آداب ہیں دیکھ تو لیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو حدیث میں کیا ہے، ان الشیطان یدخل فی، شیطان اندر چلے جائے گا. مکی چلی گئی، اوہ خروش خروش یہ وہ، کیا یہ مکی گئی، مکی سے کوئی جہنم نہیں جاتا، شیطان اندر گیا ہے، وسوسے پیدا کرے گا، اللہ اور رسول سے دور کر دے گا. مکی کو نہیں کہا کہ بڑا دشمن ہے، شیطان کو کہا ہے انہ لکم عدو مبین، اس شیطان نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کے کپڑے اتارے، اس کے فتحزو عدو و دشمن سمجھو اس کو، اس کو آپ مبارک منہ کے اندر داخل کر رہے ہیں. اب درس ہو رہا ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں، آیتیں پڑھی جا رہے ہیں، طالب علم ہے، حاضرین ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھک جاتے ہیں، انسان ہے، اختیار میں تو نہیں ہے. اب جمائی آتی ہے، اور حدیث میں یہاں تک آیا لا تقل ہا ہا، بس لوگ جمائی کرتے ہیں آواز بھی نکالتے ہیں. فرمایا ان شیطان یضحک منہ، شیطان کہتا ہے دیکھ دیکھو کیسے میں نے اس کو کچالو بنا لیا، کیسے ٹرین ٹرین کر رہا ہے بھینس کے بچے کی طرح. آداب، بہترین اسلوب، اعلی ڈسپلن جو اسلام کے زرین اقوال میں سے ہیں، زبردست تعلیمات میں سے ہیں، یہ خزائن تو یہاں سے دنیا کو ملے.
اللہ،
بھائی درس میں تسلی سے بیٹھے، نیکی کا درس ہے، قرآن شریف کا بیان ہے، ترجمہ و تفسیر تو پورے دین کی اصل الاصل اساس ہے. عقیم الصلاۃ کا معنی و مطلب سمجھیں گے تو نماز کی عظمت دل میں بیٹھے گی. وآت الزکاۃ کا معنی و مطلب جب دل و دماغ میں اترے گا تو تفصیل سمجھنا آسان ہو جائے، کس پر زکات فرض ہے، کب فرض ہے، کتنی فرض ہے، کن کو دینی ہے، کس چیز میں کتنی شرعی فیصدی، یہ ساری تفصیلات بات کی ہے. پہلے تو آیت کو سمجھنا.
الحمدللہ، الحمدللہ. طلبہ عزیز، علماء کرام اپنے لباس میں اچھے لگتے ہیں، سفید لباس اللہ کو پسندیدہ ہے، سفید ٹوپیاں، سفید عمائم، سفید کپڑے کو غیر سفید پہ ترجیح. ترمذی شریف میں ہے البس الثياب البيض، سفید کپڑے پہنا لو. فإن احب الثياب الى الله، اللہ کو بہت پسند ہے. وفیہ تکفرون موتاکم، اس میں تم جس لیے مردے دفناتے ہو کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہونے والے آخری سفر.
بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں رنگین کپڑے، میں کہتا ہوں سفر تو آخرت کا ہے، مردے کا کفن کبھی بھی سرخ نہیں ہوگا. نہ نیلا اور ہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہارے والوں کی کفن بھی سفید ہے. معلوم ہوا کہ طالب علم عالم دین نمازی سفید لباس میں، سفید عمائم میں، سفید رومال، سفید چل. کبھی ایسا بھی ہوا دوسرا رنگ بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی. حضرت اقدس رأس المجاہدین و رئیس الموحدین حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے یک روزہ، فارسی میں ہے یک روزہ. اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ مجاہدین جہاد کی وجہ سے یا مسافرین دور دراز کے سفر گر نہ ہونے، انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی رنگین بھی پہن سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ رنگ نہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے، اور جو رنگ مردوں کے ہیں بالکل سفید. بعض لوگوں نے مدرسۃ البنات میں بیویوں کو سفید کپڑے پہنائے، میں نے محتمموں کو لکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کرو، لڑکیوں کو لڑکے نہ بناؤ جیسے کہ لڑکوں کو لڑکیاں نہ بناؤ. لعن اللہ المتشبہین بالنساء ولعن اللہ المتشبہات بالرجال، خدا نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتیں بنے اور ان عورتوں پر مرد بننے لگے. مرد اور عورت کا زمین و آسمان کا فرق ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. مرد ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے یوں کلائی پر، اور صرف ہاتھ رکھتی ہے چھاتی اوپر، کیونکہ اس کا استر العائدہ میں ہے، اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے. مرد کے لیے یہ ہے کہ کانوں کے نرموں تک ہاتھ اٹھائے، اور عورت کے لیے کہ نہیں وہ کندھے تک یوں کر لے، کیونکہ بہت زیادہ اٹھان کی ضرورت نہیں ہے. لئنہ استر لہن ہدایہ میں ہے، اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے. مرد جسم اٹھا اٹھا کے رکھے، عورت کو کہیں نہ تلزق تلزق، چمٹے جسم کو پیٹ پہ ڈالے اور اعضاء زمین پہ ڈالے. لئنہ استر لہن، اس میں پردہ ہے اس کا. بعض لوگ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں، کتنے کم عقل لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور ہدایت عطا فرمائے. یہ تو عجیب بات ہے، پیغمبر پگڑی باندھتے تھے اور عورت سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، یہ بی بی عائشہ اور خدیجہ اور فاطمہ کی سنت ہے. مردوں کا اذان اقامہ جماعت مسجد، اور خواتین کو حکم تو صلاۃ ہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں، گھر کے اندر جو سین کے بجائے کمرے میں زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ عورت چھت کی کڑی ہو جائے گی، آواز لگ رہی ہے خور کام چور، نہیں ہے تو خانے میں جاؤ نیچے جاؤ، یعنی کہ نماز کے خانے میں پڑھ لو پھر گلی میں آ کے سینہ نکال کے کڑی ہو جاؤ. مقصد یہ کہ خاتون کا نظام زندگی اللہ تعالی نے اس نزاکت حجاب اور پردے پر بنایا ہے. اس وقت تک عورت عورت ہے جب یہ ان احکام کی پابندی کرے، ورنہ راجہ جی جلسن مجذوب اپنے زمانے میں روتے رہے. وہ عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. ایسا زمانہ آیا کہ عورتیں مردیں بننے لگی اور مردوں نے عورتوں جیسی شکلیں بنائی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس موضوع پر ہمارے بزرگ مخدوم الملہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تشبہ فی الاسلام. آج کل اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن. اتنی موٹی جلد میں آ گئی، بہترین کتاب ہے، علوم سے لبریز ہے، یاقوت اور مرجان کا خزانہ ہے. کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا 56 سال جو محتمم رہے کوئی آسان کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے فاضلانہ قلم سے ان میں بڑے علوم جمع کیے کہ عورت کے رنگ ڈنگ کیا ہونا چاہیے، مرد کا لباس کس طرح ہونا چاہیے، کہاں کہاں پر ایک دوسرے سے بچ کے رہنا ہے، مشابہت سے بچنا ہے، بڑی تفصیلات فرمائی. لا الہ الا اللہ. بہرحال درس کے حضرات آداب، درس کی برکت سے پورے اسلام کے محاسن اور خوب نیک اعمال کی طرف رغبت، نماز با جماعت، نماز وقت پر، مسجدوں تک پہنچنا، اہل حق، اہل التوحید و سنت کی مساجد میں عبادت کرنا، ہماری درسگاہ اور عبادت گاہ چونکہ مسجد ہے اس لیے یہاں پر آداب سے رہنا، احترام سے رہنا، بھائی باورچی خانہ ہے، آپ ہی اس کے مہمان ہیں، الحمدللہ ترین قرآن کی برکت سے تقریباً روز ہی ان کی دعوت ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے خزائن ہے، اس کے اپنے کرم اور مہربانی، آداب سے آپ ہی کے لیے پکایا، آپ کے سب کوئی شریک نہیں ہے، سارے ایک جیسے زور لگائے دوڑ لگائے، کوئی میرے ساتھ مہمان بیٹھا ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ دو چار دن سے کھانے سے منع کیے گئے تھے، آج پہلا دن ہے جن کو موقع مل گیا، بندہ رغد ہوا تو یہ بات نامناسب بات ہے، اتقو مواضع التهمہ، ان جگہوں سے، ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے کوئی اور بیہودہ ذہن پیدا ہو رہا ہے، تسلی سے ہمارے ناظم سے واللہ ان کی صحت عمر میں خلائیت میں برکت دے، طریقے سے کرتے ہیں دور ریس والے آگے بڑے طلباء یہ وہ تاکہ آرام سے رہے، لیکن بہرحال ایک رش ہے لوگ کے یہاں ولی میں کبھی زندگی میں ہوتا ہے 100-200 مہمان، ارے ادھر بریانی ختم ہو گئی، ادھر کورمٹ گر گیا، ادھر روٹیاں غائب ہو گئی، گڑب 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 سر کم خراب کراؤ، اور یہاں 800,000 2,000 رمضان شریف میں 3,500 افطار سحر کھانے میں شریک، لیکن الحمدللہ سب کو اپنا رزق، اپنا حصہ عزت و احترام کے ساتھ وقت پر پہنچتا ہے، رزق مقسوم است وقت عام مقرر کردہ، رزق تقسیم ہو چکی ہے، وقت بھی طے شدہ ہے، پیش ازاں ہو بیش ازاں حاصل نبی گیرت جوہر، کسی محنت اور مشقت سے آپ کچھ بڑھا نہیں سکتے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، آداب احترام سے اور چکھانا جائے، انشاءاللہ کوئی بھی محروم نہیں ہو، ایسا نظام اور تمام نظام پر عاجز اور فقیر کا مکمل نظر رہتی ہے، پورا پتہ کرتا ہوں، اور ہمارے جو رفقاء خدام ہیں ناظم صاحبان ہیں وہ بڑے فرما بردار، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ اس کو عبادت سمجھ کر اپنا ایمان اور اس کا تقاضا سمجھ کر نباتے ہیں الحمدللہ، تو آپ بھی ان کے معین و مددگار رہے جو حضرات یہاں باقاعدہ رہتے ہیں اور ادارے میں قیام کریں گے اور طعام بھی یہاں کا استعمال کریں گے، تو وہ بوجھ نہ بنے بلکہ عزت بنے، تکلیف نہ بنے راحت بنے، شر نہ بنے خیر کے باعث بنے، اور آپ سے یہی توقع ہو، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مہاجرین، یہ انصار مہاجروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یہ جو نئے آئے ہیں پرانے ان کو ترجیح دے کے آپ ابھی داخل ہوئے آپ آگے چلے آپ آگے، اب تو یہی کہیں پرانے پاپی کھاتے پیتے ہیں آپ آئے، خود کھانا زور لگانا یہ بہادری نہیں، دوسرے کو کھلانا عزت کرنا یہ بہادر اور سخی کا کام، بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ اس کے لیے پابند رہیں گے اور اچھا خیال اور ماحول دکھائیں گے، تو عارفانے یہی ہے، آٹھ یا دس یا بیس یا ٹیڑھ یا پیڑ، بس یہی ہماری در غریبی، ابھی ایک دم ڈیڑھ مہینے میں تو عارفانے نہیں بنا سکتے، نئے سسٹم جو پیچھے کی طرف ملحوظ ہے، اگر اللہ نے اسباب راس کی اپنے خزانے اور نیک صالحین بما دولت اور توجہات کے اور آرام ہوا تو آپ بھی شریک آرام ہوں گے، تو جماعت کو تو وقت متعین ہے، بڑے طلباء بڑے علماء کرام وہ اذان سے بھی بہت پہلے فارغ ہو جائے تاکہ رش نہ بنے، اور یعنی یہ جو ضرورت ہے طہارت کی
اس کو سامنے رکھ کے آپ کو اپنا وقت یہاں گزارنا ہے. تو روزانہ آپ کو نصیحتیں نہیں کریں گے نہ تقریر. آج تو پہلے دن ہے تو میں نے کہا چلو آج یہ ہدایات اور آداب ذکر کرو, شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات. تو آپ اس طرح نظام بنائیں الحمدللہ کہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو, زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑے, پریشان بھی نہ ہو جائے. بعض اوقات تقاضا ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہاں جگہ نہیں ملتی. تو اس بات کا پہلے سے خیال رکھے.
اللہ,
ایک بات اور یاد رہے جو میری دانست میں احسن العلوم کے اندر ہی سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس پر عمل نصیب فرمایا, وہ یہ کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے زہر کی یا عشاء کی طلبہ دوڑنے لگتے ہیں بیت الخلاء. یہ بات صحیح نہیں ہے. مسجد میں آرام سے اذان سن لیں. اگر آپ کو شدید تقاضا تھا تو پہلے جا سکتے تھے, منع نہیں ہے. لیکن جب اذان شروع ہوئی جو جگہ ہے وہ آرام سے بیٹھے. مسجد میں جو موجودین ہیں ان کو جواب دینا تو نہیں ہے لیکن اذان سننا ثواب ہے. احترام میں خاموش رہے. جب اذان مکمل ہو گئے اب اگر وضو تازہ کرنا ہے یا آگے جانا ہے تو بے شک جائے. اذان کے دوران لڑیاں کھڑیاں چلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ اذان کی طرف بے توجہ ہی پیدا ہو رہی ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اس پر بھی آپ عمل کریں اور اس کو عمل میں شامل کر لیں انشاءاللہ تعالی. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ فرض نماز ختم ہو گئی, موقت سنت موجود ہے جیسے ظہر کے بعد چار فرضوں کے بعد دو رکعت, مغرب کے تین فرضوں کے بعد دو رکعت, یا عشاء کے چار فرائض کے بعد دو رکعت, یہ موقت ہے. اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون, کہ فرضوں کے بعد مختصر دعا اللہم انت السلام او بمقدارها پڑھ کے ممکن ہو تو جگہ بدل کے سنت پڑھ لیں, بقیہ تسبیحات وغیرہ بعد میں ہو جائے. اس پر تفصیلی مقالہ عاجز نے لکھا ہے جو ملک کے بعض مقتدر مہناموں نے بھی شائع کیا ہے اور اس کے حوالے بھی سب آپ کے سامنے آئیں گے. مسئلہ یہی ہے, باہر میں بھی, نہر میں بھی, فتح القدیر میں بھی, فتاوی شام میں بھی, طبیعین میں بھی, حامدیہ میں بھی, کہ پہلے سنن موقعہ ہے اور ان سے فراغت کے بعد تسبیحات, آیت الکرسی ہے, تفصیلی دعا ہے, اس کا بھی خیال رکھیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں توجہ نہیں ہے یا بولا نہیں جاتا ہے کہ تسبیحات دونوں ہاتھوں سے ہو رہے ہیں. دائیں ہاتھ سے پڑھنے کے بعد پھر بائیں شروع ہو جاتا ہے, جبکہ سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 210 پر حدیث ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عقد التسبیح بیمینی, آپ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے ہیں, بائیں ہاتھ سے ثابت نہیں. شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اطلاع ہوگی اور نہ الٹے ہاتھ سے تسبیحات کر کے آگے بڑھتے. ابو داؤد جلد اول صفحہ 210, مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363, تحتاوی علی المراکی صفحہ 172, تکمل مجمع بہار الانوار جلد 5 صفحہ 487. ان تمام کتابوں میں صراحت و وضاحت ہے کہ تسبیحات صرف یمنا دائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سے نہیں ہے. اس پر بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. ہم یہ بھی اقرب الالحق سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں دایاں بایاں پر, الیمین علی الشمال, ہماری قمیض کا کنارہ, ہمارا دبا, ہماری واسکٹ, صدری, شیروانی, کوٹ, وہ بھی دایاں بایاں پر ہوں, اچھی بات ہے. نہ جانے یہ جو بایاں دایاں پر ہے یہ کہاں سے نکلا ہے, یا خدایا عرب و عجم میں ایک جیسے غلطی ہو رہی ہے اور وجہ کوئی نہیں. کیا یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ دایاں بایاں پہ ہونا چاہیے؟ ایک عالم دین آئے, ہمارے بھی بزرگ ہیں,
ہمارے بہت ہی محترم ہیں, اللہ ان کی عمر صحت میں برکت دے. مجھے کہا یار آپ کے لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں. شخص نے مجھے کہا حضرت قمیض صحیح سلواؤ اور دایاں بٹن پٹی وہ بائیں کے اوپر لے آؤ. تو میں نے کہا کیا حرج ہے, جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح قمیض بھی سلوائیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا لکھا تو ہوگا, اتنے بڑے درس میں بیان ہو رہا ہے, 22 لاؤڈ اسپیکر چلتے ہیں, 55-75 ممالک سنتے ہیں, عرب و عجم کے علماء مستفید مستنیر ہو رہے ہیں, لکھا نہیں. یہ کیسی بات ہو سکتی. میں نے ناظم صاحب کو کہا کہ ہدایہ اول بھیج دو. تو انہوں نے کہا کون سی جگہ نشان لگاؤ. میں نے کہا فصل فی التکفیر. وہ کہتے ہاں. میں نے کہا فصل فی التکفیر, مردے کو کیسے کفنائیں گے؟ تو صاحب یہ گایا کہتے ہیں کہ پہلے بایاں ڈالے لیفوق علیہ الیمنا, تاکہ دایاں اوپر آ جائے. تو وہ جلدی کہہ رہے یہ مردے کے لیے. میں نے کہا آگے سن لو, مردے کے لیے نہیں ہے, تجھے بھی سیدھا کیا ہے. کما کان یلبسہ وہو فی الحیاۃ, یہ جب زندہ ہوتا ہے تو اس طرح پہن دیتے. میں نے کہا آپ تو حضرت الٹا پہنے ہوئے, آپ کا کفن بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے قمیص اور کوپت کو سلوائی. کتابوں میں سب اب ہدایت کی 244 شرح مجھے معلوم ہے, تو وہ یہاں کیا لکھیں گے کہ نہیں الٹے اوپر کر لے, پاگل تھے وہ کیا. اور جتنے فتاوی آپ جو فتاوی کا نام سنتے ہیں, زیب النساء کی تحقیق کے مطابق حنفی فتاوی 300,000 ہے, ان تمام فتاوی میں یہاں یہی لکھا ہوگا نا کہ دایاں بایاں پر ہونا چاہیے. ضرورت کیا ہے کسی شارح کو کہ وہ کہے کہ نہیں الٹا دایاں پہ رکھے, اس کا دماغ خراب ہے. تو یہ کہنا کہ کتابوں میں نہیں ہے, یہ ہماری فراست اطلاع کی کمی ہے. کتابوں میں بہت سارے مسائل ایسے ایسے معلوم ہوتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی دعوی و گھمنڈ نہیں ہے, اللہ کے نعمت اور احسان کا شکر ہے. آپ کو طالب علمی میں ابھی آئے, ابھی سب مسئلے اللہ نے عطا فرما دیے, اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. آہستہ آہستہ کپڑے صحیح سلوائے, یہی کپڑا بھی درزی ٹھیک کرتا ہے, ایسے درزی بھی دنیا میں ہے. ورنہ آپ کو ملیں گے بھی کپڑے, ادارہ بھی پیش کرے گا, لیکن آپ کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہو تو سنت کے مطابق ادائیگی کر لے. اور وہ جو فرمایا کہ جس نے ایک سنت زندہ کی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, اب اس کے حوالے مل گئے, ماخذ و مراجی اس کے آ گئے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید. یہ کوئی آسان کام نہیں, 100 شہیدوں کا ثواب ملنا. اس لیے کہ لوگ یہ کیا کیا, یہ تو عورتوں کا کنارہ ہے. عورتیں اللہ کو ایک مان رہی ہے تو پھر آپ 3 مان لیں. عورتیں خاتم النبیین پر ایمان رکھتی ہے تو پھر آپ مرزے کو جو ہے نا دجال کو نبی مان لیں. یہ کوئی بات ہے؟ اس میں مرد و زن کا کیا فصلہ ہے؟ وہ جو فرق مرد اور عورت کا ہے وہاں پر تکڑا رہو, اس میں کمزوری نہ دکھاؤ. خالی قمیض کے کنارے سے کیا ہو, اسی آسمان سے آ گیا آسمان اور بھی. تو میرے عزیزو, بزرگو, بھائیو, دوستو, علماء کرام, آج کی یہ نشست ان آداب پر مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ. کل 8 بجے ہی سویرے یاجز فقیر بیٹھے گا اور آپ تشریف فرما ہوں گے. اور قرآن کریم کے اصول آداب, قرآن کریم کے تفسیر اور تعویل کے فروغ, قرآن کریم پڑھانے کا ہمارا انداز, ہمارے بزرگوں کے آداب اور طریقہ کار, قرآن شریف کے علوم, تفسیر, تراجم سے متعلق ابحاث اور اس کی ایک سرگزشت وہ آپ کے سامنے پیش ہوگی. خیال یہی ہے کہ کچھ دنوں تک اسی طرح ہی ہے, 8 سے لے کے 11 تک ہی درس ہو. اگر درس وقت بڑھانے لگا اور درس وقت زیادہ مانگنے لگا تو پھر 10:30 بجے وقفہ ہوگا 11 بجے تک, اور 11 سے 1 بجے تک پھر دیکھا جائے گا. فی الحال تو یہی ارادہ ہے کہ 8 سے لے کے 11 تک میں ہی اللہ جل جلالہ عمّا نوالہ پوری فرمائے اور ہم عاجزوں کے سفر عمرہ میں، عمرے میں اور درس میں، آمد میں اور دوستوں کے یہاں پہنچنے میں، مجتمع ہونے میں اللہ خصوصی نصرت اور مدد فرمائے. الحمدللہ یا رب العالمین. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين على اعدائهم اعدائك اعداء اهل الدين. اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا وعلماءنا وطلباءنا وزملاءنا وتلاميذنا وأحباءنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك واننا من المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من عقابك وفتنه عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك اما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. وارزقنا حكومه صالحه عادله التي ترعى عبادك وبلادك اما يوجب مقتك وغضبك. اللهم پورے عالم میں امن قائم فرما. اللہ عالم اسلام کو سکون قرار امن نصیب فرما. بالخصوص اسلامی ملکوں میں یا اللہ امن کا راج فرما. یا اللہ پاکستان کی سرزمین دجل سے، فریب سے، خون خرابے سے پاک فرما. صوبہ سرحد میں، بلوچستان کوئٹہ میں اور کراچی کی بدمزگی ختم فرما. ہمیشہ کے لیے قرار سکون، ہر طرف پائیدار امن قائم دائم فرما. اللہ طلب تفسیر، شرکاء تفسیر کے درجات بلند فرما، عزائم عالی فرما. اللہ ان کا دل و دماغ روشن فرما اور ہمیں حق تل امکان، حق تل مقدور قرآن عظیم، قرآن عزیز کی خدمت تفسیر کی خوب خوب صلاحیت اور توفیق رفیق فرما. خدا بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. مشکلات حل فرما، دعائیں قبول فرما. کونین کی سرخوئی اور مراد عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير. چونکہ عموماً طبیعت ایسی رہتی ہے اس لیے مسافروں کی کوئی کوشش نہ فرمائے. مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو ہے، آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، یہی بیٹھے رہیں گے. پانچوں نمازیں کوشش کرتا ہوں، خود پڑھاتا ہوں، تو مسافروں کی یا راستے میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کی نشست ہمیشہ کی طرح بہترین طریقے سے تکمیل تک پہنچائے. ہمیں اور آپ کو اور پورے عالم کے علماء و طلباء اور مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا آسان فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ
جیسا کہ پہلا بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ طلباء اپنے اپنی تپائیاں مسجد کے حال سے باہر لے جائیں، جزاک اللہ.